أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين لحرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. گفتگو کا عنوان، جیسا کہ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں، حماسۂ حسینی ہے، کیونکہ ایام شہادت سید الشہداء علیہ السلام ہیں اس وقت، اور مناسب ترین عنوان گفتگو کے لیے، ان ایام کے لیے یہی عنوان ہے، اور ایک لحاظ سے آج کی ضرورت بھی ہے کہ ہم حماسۂ سید الشہداء علیہ السلام، حماسۂ کربلا سے آشنا ہوں. پہلے مختصر آپ کی خدمت میں اس عنوان کے متعلق عرض کروں کہ اس عنوان سے مراد کیا ہے، حماسۂ حسینی سے کیا مراد ہے. البتہ مانوس ہے، اب کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نام میں یا اس عنوان میں اتنی اجنبیت نہیں ہے، خصوصاً شہید بزرگوار شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ کے اس علمی اور فکری مجموعے کے بعد، جس کا عنوان بھی حماسۂ حسینی ہی مقرر ہوا تھا، اور وہ اردو زبان میں بھی چھپ چکا ہے، وہ مجموعہ تقاریر کا اور بعض آپ کے محاضرات کا، اس کا عنوان بھی حماسۂ حسینی تھا. حماسہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اسی لفظ سے مربوط ایک اور لفظ جو آج سیاست کی دنیا میں اور خصوصاً جہاد و مبارزہ کے فضا میں بڑا نام معروف ہے، میڈیا کی حد تک بھی موجود ہے، اور اخباروں کی زینت بھی آئے دن بنتا رہتا ہے. لفظ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، باقی ذہن کسی طرف نہ جائے. ابھی آپ وہ فلسطین کی معروف جہادی تنظیم حماس، اس کا نام بھی اسی لفظ سے، حماسہ سے ہی ہے. یعنی یہ عرض کر رہا ہوں کہ لفظ ٹکرایا ہوا ہے پہلے آپ کے سماعت سے، اور مانوس ہیں آپ ان الفاظ سے. ایک تنظیم کا نام ہے حماس، شہید کی کتاب کا نام ہے جامع. ہمارے پاس متبادل اردو لفظ نہیں ہے، یا شاید میں سمجھتا ہوں کسی زبان کا بھی لفظ نہیں ہوگا عربی کی اس اصطلاح کو جو درست طریقے سے بیان کر سکے، واضح کر سکے. مثلا ہم حماسہ جیسے عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے، یا ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کیا جاتا ہے ایک مطلب اور ایک مفہوم ایک لفظ کی مدد سے، وہ کام یہاں شاید ممکن نہ ہو. فارسی میں بھی کوئی ایسی تعبیر نہیں ہے جو حماسہ کے پورے مفہوم کو ادا کرتی ہو، اردو میں بھی ایسی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور انگریزی کا دامن اس سلسلے میں فارسی سے بھی تنگتر ہے. کوئی ایسا لفظ جو حتی انگریزی زبان میں موجود ہو اور اس سے حماسہ کی صحیح تعریف کی جا سکے، یا حماسہ کا مفہوم واضح کیا جا سکے نہیں, بس ضرورت ہے کہ اس کی تفسیر کی جائے, تشریح کی جائے. اور تفسیر کے عمل میں یہ چیز ضروری ہے, یا ہم کسی چیز کا جب معنی کرنا چاہتے ہیں, اس کا مفہوم بیان کرنا چاہتے ہیں, اصطلاحات خصوصاً ان اصطلاحات کے لیے ترجمے نارسا ہوتے ہیں, یعنی ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں بدل دینا, اس سے مفہوم فوت ہو جاتا ہے, معنی فوت ہو جاتا ہے. بعض کوشش کرتے ہیں کہ ایک لفظ کا دوسرے لفظ میں بدل لیں, لیکن پھر وہ سارا پیغام جو اس اصطلاح کے اندر موجود ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے. بس قرآن مجید کی اپنی خاص اصطلاحات ہیں, ان اصطلاحات کو اگر ہم متبادل کسی لفظ میں بدل دیں, جیسے ترجمہ میں کیا جاتا ہے, وہ مفہوم سارا فوت ہو جاتا ہے اس سے. چونکہ ایک لفظ کی پیدائش میں بہت ساری چیزیں مؤثر ہوتی ہیں, ان کا دخل ہوتا ہے. الفاظ سارے اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح ہم الفاظ کو مقرر کرتے ہیں بعض معانی کے لیے. جیسے مثلا خدا اگر کسی کو اولاد دے دے, بچہ یا بچی کسی کے ہاں اگر متولد ہو تو اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں ہم, پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جتنے بھی نام رکھے ہوئے ہیں, جتنے بھی الفاظ ہیں معانی کے لیے, وہ سب اسی طرح سے رکھے گئے ہیں کہ ایک معنی ظہور میں آیا, سامنے آیا, پھر اس کے لیے ایک لفظ مقرر کر دیا جاتا ہے. سارے الفاظ اس طرح سے پیدا نہیں ہوتے. الفاظ کی پیدائش کا پس منظر بہت ہی وسیع ہے, یعنی ایک لفظ کی پیدائش میں دراصل جو چیزیں مؤثر ہیں اور دخیل ہیں, ان میں سب سے بڑی چیز وہ کلچر ہے, جس کلچر میں یہ لفظ مقرر ہوتا ہے کسی معنی کے لیے, اس تہذیب میں, اس ثقافت میں, وہ سب سے پہلی چیز ہے جو مؤثر ہوتی ہے اس لفظ کی پیدائش کے لیے. اگر کوئی انسان اس کلچر سے آشنا نہ ہو, اس تہذیب اور ماحول سے آشنا نہ ہو, اور فقط ڈکشنری میں ایک لفظ دیکھ کر یا کتاب میں ایک لفظ دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں, وہ یقیناً اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا جتنی گہرائی اس لفظ کے اندر موجود ہوتی ہے. چونکہ یہ الفاظ, عربی الفاظ یا قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں, یا احادیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, یا کوئی بھی صاحب فکر انسان ہو, صاحب مکتب انسان ہو, جس کا اپنا ایک مکتب فکر ہو خود, اور اس مکتب فکر کی وضاحت کے لیے وہ جن الفاظ کا استعمال کرتا ہے, ان الفاظ کا ایک پس منظر ہوتا ہے. اس میں سادہ اگر عرض کروں ایک ایسی چیز جو نزدیک کی ہو اور آپ کے لیے محسوس بھی ہو, علامہ اقبال کے اشعار ہیں, اور علامہ نے جو اصطلاحات اپنے شعروں میں استعمال کیے ہیں, بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں, مثلا خودی, اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کام نہیں آتی, اس کو سمجھنے کے لیے وہ پس منظر چاہیے, یعنی علامہ کے ذہنی فضا کی طرف جانے کی ضرورت ہے, اور اس سوچ کی طرف جانے کی ضرورت ہے, اس تفکر کی طرف جو اس عظیم مفکر کے جسم و روح میں اور جان میں وہ فضا بنی ہوئی تھی. جب تک اس میں انسان نہیں جاتا, خودی کے مفہوم سے آشنا نہیں ہو سکتا, اس پس منظر میں جانے کی ضرورت ہے. ڈکشنری یا کوئی مدد نہیں دیتی انسان کو. یا اور بہت سارے الفاظ ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں, مثلا مفہوم غلامی استعمال کیا, آزادی, یا بعض تشبیہات ایسی دیں انسانوں کی, انسانوں کو یا معاشروں کو ایسی تشبیہات تھیں انہوں نے, اور ان سے اپنی بات دنیا تک منتقل کرنے کی کوشش کی ہے. ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے اس ذہنی فضا کا ذہن میں ہونا, سامنے ہونا بہت ضروری ہے. لہذا جو اس قانون سے ہٹ کر آتے ہیں تفسیر کریں مثلا علامہ اقبال کے کلام کی, وہ ایک لغوی مفاہیم یا لغوی مشکل حل کر دیتے ہیں, لیکن فکری مشکل حل نہیں ہوتی ان سے, یا ان الفاظ کے اندر جو پیغام موجود ہے جو علامہ اقبال نے ان میں سمویا ہے, وہ پیغام منتقل نہیں ہوتا سامنے مخاطب تک یا ان نسلوں تک جن تک اس پیغام کو پہنچنا چاہیے. لہذا عموماً جو لوگ یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لیتے ہیں کہ آئیں اور الفاظ کی مدد سے, اصطلاحات کی مدد سے جو پیغامات بیان کیے ہیں ان کی تفسیر کریں, ان کو منتقل کریں دوسروں تک, ان کا کام زیادہ دشوار ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے کہ پہلے آئیں وہ آ کر ان اصطلاحات کو کھولیں, پھر ان اصطلاحات کے اندر موجود پیغام کو دوسروں تک منتقل کریں. ظاہر ہے وہ نہ یہ مجلس و محفل اس کے لیے مناسب ہے اور نہ فرصت ہے ہمارے پاس کہ میں وہ ساری چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں جو حماسہ کی پیدائش میں یا لفظ حماسہ جس سے وضاحت کی جا سکتی ہے, صرف اشارے کی حد تک تاکہ معلوم ہو جائے کہ حماسہ کہاں استعمال ہوتا ہے. عربی لفظ ہے یہ, فارسی میں بھی اسی طرح حماسہ ہی استعمال ہوتا ہے, اردو میں کم استعمال ہوتا ہے. اور اصطلاحات کو حفظ کرنا چاہیے, محفوظ رکھنا چاہیے, یعنی ان کے معانی ضرور سمجھیں ہم اس تفسیر سے, لیکن ان کو بدلنے کی کوشش نہ کریں کبھی بھی, وہ پیغام فوت ہو جاتا ہے. بس وہ قرآنی اصطلاحات کو ہم نہ بدلیں کسی اور زبان میں, قرآنی اصطلاحات کو حفظ کریں, محفوظ رکھیں. کہ میں ایک اور مثال دوں علامہ اقبال کی مثال سے ہٹ کر, ایک بس امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتب فکر میں, چونکہ امام خمینی خود ایک مکتب فکر رکھتے ہیں اپنا خاص مخصوص, کسی کے مکتب فکر کے ترجمان نہیں ہیں, خود اپنا ایک مخصوص مکتب فکر رکھتے ہیں. جس طرح سے یہاں بہت سارے دکاندار ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی پروڈکٹ نہیں ہوتا, دوسروں کے پروڈکٹ بیچتے ہیں, بہت ساری کمپنیاں ہیں جو ایڈورٹائز ان کا کام ہے یا مختلف مارکیٹنگ جو دوسروں کے سامان کی تشہیر کرتے ہیں, ان کو متعارف کرواتے ہیں کہ یہ, لیکن کچھ ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جو خود اپنی مصنوعات کو جا کر خود بناتے ہیں اور خود جا کر متعارف کرواتے ہیں, خود مارکیٹنگ اپنی کرتے ہیں, خود پیش کرتے ہیں. بازار کی مثال دی تاکہ زیادہ بات آپ کے لیے محسوس تر ہو جائے. اسی طرح دنیائی فکر میں بھی, دنیائی تفکرات میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی متاع بیچ رہے ہوتے ہیں, کسی کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, بہت بڑے علمی مقام تک بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن خود ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, یعنی ان کا ذہن کوئی چیز تیار نہیں کرتا, ان کا ذہن کسی خلاقیت تک نہیں پہنچتا, کوئی نئی فکر تک نہیں پہنچتے, نئی کوئی انکشاف نہیں کرتے, نئے کسی نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, بلکہ جو کچھ کتابوں میں پڑھتے ہیں, جو کچھ مدرسوں میں پڑھتے ہیں, جو کچھ دوسروں سے سیکھتے ہیں اس کو آ کر دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں, دوسروں کی متاع بیچتے ہیں آ کر, خود ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن امام راحل ان بزرگوں میں سے نہیں ہیں جو دوسروں کی متاع فقط بیچتے ہوں, بلکہ خود ایک صاحب مکتب, صاحب فکر ہیں, لہذا انہوں نے اپنے مفاہیم جو خود سے سمجھے ہیں, خود ان مفاہیم تک دین شناسی کے مرحلے میں پہنچے ہیں, اسلام پہچانا ہے, جن حقائق دینیہ تک اور جن حقائق الہیہ تک اس بزرگوار کی اپنی ذہنی رسائی ہوئی ہے, ان حقائق کو جن الفاظ کے ساتھ استعمال کر کے دوسروں تک پہنچایا ہے وہ اسی مکتب کی مخصوص اصطلاحات ہیں, ان اصطلاحات کی وضاحت ہونی چاہیے, تفسیر ہونی چاہیے, لیکن ان کو بدلنا نہیں چاہیے, یعنی اسی طرح دوسری زبانوں میں منتقل ہو جائیں لیکن فٹ نوٹ کے ذریعے یا تفسیر کے ذریعے یا جس کے ذریعے بھی ان کی صرف تفسیر کر دی جائے کہ مراد اس سے یہ ہے. اور یہ دنیا علم میں یہ چیز باقی ہے جو تعلیم سے جن کا تعلق ہے یا پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں اساتذہ یا تشریف فرما ہیں بعض, وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے. بہت ساری اصطلاحات ایسی ہیں جو بانیان علوم نے پیش کی اور آج تک محفوظ رکھی گئی ہیں, اور انہی کے ذریعے سے مثلا آپ میڈیکل میں دیکھیں بہت ساری اصطلاحات ہیں اردو میں بھی, ان کو تبدیل نہیں کیا گیا لیکن ان کی وضاحت کر دی جاتی ہے, سمجھا دیا جاتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے, لیکن اس کو بدلا نہیں جاتا کہ اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے. جو بھی اس بانی مطلب نے جو اصطلاحات بنا دی تھی, مقرر کر دی تھی, لہذا امام راحل نے جو اصطلاحات استعمال کی ان کو بھی ہمیں اسی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے, متعارف کرانے کی ضرورت ہے. جیسے اسلام ناب, یہ اسلام ناب ایک اصطلاح ہے, اس کو ڈکشنری کی مدد سے نہیں حل ہوتا, اس کے لیے ہمیں فضا میں جانا پڑتا ہے، جو جس فضا میں یہ اصطلاح بنی ہے اس تفکر میں جانے کی ضرورت ہے کہ جہاں سے یہ اسلام ناب کا تصور پیدا ہوا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اسلام ناب. اس کے لیے ہمیں ایک پورے مکتب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ایک پورے تفکر کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پھر جا کر ہمیں سمجھ میں آئے گا اسلام ناب. لہذا اگر مجھ سے کوئی کہے کہ اسلام ناب کی تشریح کرو تو شاید کئی مہینے لگ جائیں تاکہ اسلام ناب یہ ایک ٹرم لوگوں کے لیے واضح ہو جائے، ورنہ ڈکشنری کی مدد سے اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ میں آئے گا اسلام ناب کیا. شاید گمراہ ہو جائے ایک انسان کی اور نکل جائے اسلام ناب ڈکشنری کی تفسیر کے ذریعے سے. اور اس طرح بہت ساری اصطلاحات ہیں جو امام نے استعمال کی، ان اصطلاحات کا اپنا ایک خاص مخصوص، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اس کے اندر ایک خاص آئیڈیالوجی ہے، اس کی اپنی خاص بنیادیں ہیں، اس کا ایک خاص اپنا ڈھانچہ ہے، اس کے خاص اصول ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے عرض کیا کہ یہ طریقہ ہے. ان میں سے ایک مکتب کربلا ہے. ہم کربلا کو بہت سادگی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انتہائی سادگی سے. درست ہے کہ بہت سادہ ہے داستان حرم، لیکن درائن حال سادہ اور رنگین ہے داستان حرم. اس داستان حرم کو سمجھنے کے لیے سادہ لوہی تو غیر کسی لحاظ سے مناسب نہیں ہے، اور وہ تو اس کو سہل انگاری بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم کربلا کو سمجھنے کے لیے سہل انگاری سے کام لیں. سہل انگاری یعنی وہ کوشش ذہنی اور وہ کاوش عقلی اور وہ جہد عملی اور فکری جو ہمیں کرنا چاہیے کربلا کو سمجھنے کے لیے، اگر اس کو ہم ترک کر کے اور کسی اور پیمانے پر کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ سہل انگاری کہلائے گی. یہ چیز کربلا کے بارے میں سہل انگاری ہے. یہ اس طرح مثلاً علامہ اقبال کے مکتب کو یا ان کے نظریے کو سمجھنے میں سہل انگاری کا معنی یہ ہے کہ ہم صرف ان کے شعر لے کر قوالوں کو دے دیں اور غزل خانوں کو دے دیں اور یہ چڑھا دیں زبانوں پر اور وہ اقبال کرتے رہے، لیکن اس کو ہرگز کوئی اکیڈمی نہ بنے، اس کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں، اس کی وضاحت کی نہ کوشش کریں، اور اس کو علمی حلقوں میں لے جا کر ان بنیادوں پر پیش کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ سہل انگاری ہوگی. یا امام راحل کے افکار کو ہم ویسے تو کرتے رہیں، نام لیتے رہیں، انقلاب کرتے رہیں، لیکن کوئی اہتمام ایسا نہ کریں ان افکار کو ان تقاضوں کے ساتھ سمجھنے کی اور پیش کرنے کی جو ضروری ہے اس کے لیے، یہ سہل انگاری ہے. جیسا کہ ایک سہل انگاری قرآن کے بارے میں اور تعلیمات معصومین کے بارے میں اور خصوصاً نہج البلاغہ کے بارے میں برتی گئی صدیوں سے اور برتی جا رہی ہے ایک سہل انگاری، کہ وہ اہتمام جو ہونا چاہیے نہج البلاغہ کی فہم کے لیے وہ نہیں ہے. اور اس طرح سے بہت سارے معارف دینی ہیں جو ہماری سہل انگاری کا شکار ہیں. ہماری سہل انگاری سے مراد صرف عوامی سہل انگاری نہیں ہے، بلکہ علمی سہل انگاری اور مدرسوں کی سہل انگاری اور اہل علم کی سہل انگاری، جنہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا لیکن اس سطح پر انجام نہیں دیا. اکا دکا افراد آئے جنہوں نے آ کر اپنی سی کوشش کی. کربلا کے متعلق بھی ایک خاصی سہل انگاری برتی گئی اور برتی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کربلا کو ایک مکتب کے طور پر اور ایک ایسے ماجرا کے طور پر نہیں دیکھا کہ جس کے اندر بہت عمیق اور بہت گہرا فلسفہ موجود ہے، جس کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے. بہت بڑا پس منظر ہے اس کا. اس عنوان سے سہل انگاری برتی ہے اور بعض ایسے اعمال انجام دیے ہیں کہ جس سے اس مکتب کے جو بنیادیں تھیں، جو قوانین تھے، اس کے جو اصول تھے، وہ خود اس کے پیچھے چھپ کے پنہان ہو کے رہ گئے ہیں. ایک نقطہ جو میں یہ عشرہ محرم کی مجالس میں بھی جہاں فرصت تھی، توفیق تھی، وہاں مسلسل عرض کرتا رہا ان مومنین کے لیے، وہ آپ کے لیے بھی عرض کرتا ہوں، کہ ہم نے نہ صرف کربلا کو سمجھنے کے لیے دروازے بنائے ہیں اور کھولے ہیں، بلکہ ہم نے جو کچھ تھوڑے بہت دروازے بنے ہوئے تھے ان کے آگے بھی دیواریں قائم کر دی، یعنی ان دروازوں کو ہٹا کر ان میں دیواریں چن دی ہیں، میٹیں چن دی ہیں ہم نے، تاکہ کسی کا گزر ہی نہ ہو اس طرف. یہ کام ہے جو ہم نے کیا ہے اور یہ کام ہے جو ہم مسلسل کر رہے ہیں. ہم نے وہ بنی ہوئی دیواریں گرا کر اس مکتب کربلا کی طرف دروازے بنانے کی ضرورت ہے اور ان دروازوں کو کھولنے کی ضرورت ہے اور اس میں لوگوں کو لے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ان دیواروں کے پیچھے جا کر دیکھیں کہ کیا ماجرا ہے. ایک سب سے بڑی دیوار جو مکتب کربلا کی راہ میں حائل کی گئی ہے اور اہل کربلا کی طرف سے, یعنی جو لوگ دم بھرتے ہیں کربلا کا, یہ ان کی طرف سے ہوا ہے متاسفانہ یہ کام, نہ ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی ذہنی کمزوری کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے محروم ہے, اصل سرے سے کربلا سے اور عاشورہ سے محروم ہیں. ان سے تو شکوا کی گنجائش ہی نہیں ہے چونکہ انہوں نے تعصب کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی اصل ضرورت ہی نہیں سمجھی, آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے, دلوں پہ موہریں لگی ہوئی ہیں, اب جو بھی ان کی وجوہات ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن جن کو خدا تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ آئے ہیں عاشورہ کی طرف اور ان کے دل میں ایک جگہ ہے عاشورہ کی اور کربلا کی, انہوں نے خود ہی اپنے سامنے دیواریں بنا لی, یعنی جن راہوں پہ چلے تھے, جن راستوں کی طرف نکلے تھے, انہی راستوں کے سامنے دیواریں چن دی اور اپنی کھلے ہوئے دروازے بند کر دیے. یہ کام ہے جو ہم کرتے ہیں, تعجب نہ کریں آپ جو میں آج کر رہا ہوں. مثلا آج بہت سارے دنیا کے حالات ایسے ہیں, ہمارے ملکی حالات بھی ایسے ہیں اور پورے عالم اسلام کو بھی اگر آپ دیکھ لیں ایسے ہیں. ایک جملہ جو یہاں بھی بہت سننے کو ملتا ہے اور مثلا عراق جیسے حالات ملک میں اور دوسری جگہوں پر بھی سننے کو ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ خوب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں, یہ جو کچھ کیا گیا ہے, اس کے علاوہ آپشن کیا تھا, اس کے علاوہ راستہ کیا تھا, کیا رائے حال تھا. یہ ایک جملہ ہے جو اکثر یہاں بھی اور ہر جگہ سننے کو ملتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں ہم, یہ کیا کام ہے, یہ جملہ کب استعمال کرتے ہیں؟ مثلا فرض کر لیں کہ یہ ایک حال ہے, اس میں چاروں طرف دروازے ہوں, ہم سارے دروازے بند کر دیں, خود تالے لگا دیں, یا نہ بند بھی نہ کریں, سارے دروازے کھلے ہوئے ہوں لیکن ہم پشت کریں ان دروازوں کی طرف اور صرف ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف نگاہ کر کے کہیں کہ ہمارے سامنے صرف ایک ہی دروازہ ہے, اب ہم مجبور ہیں اسی دروازے سے آنے جانے پر, اب یہ ایک ہی آپشن رہ گیا ہے, ایک ہی سولوشن رہ گیا ہے, ایک ہی ہمارے پاس راستہ رہ گیا ہے. یہ ایک راستہ کیوں رہ گیا ہے؟ چونکہ آپ نے پشت کی ہوئی ہے اصلی راستوں کی طرف اور بڑے راستوں کی طرف اور حقیقی راستوں کی طرف. ظاہر ہے جو انسان گھوم کے دیکھتا ہی نہیں ہے, مڑ کے دیکھتا بھی نہیں ہے کہ پیچھے کوئی دروازہ بھی ہے یا نہیں, دائیں بائیں کوئی دروازہ ہے یا نہیں, پہلے ہی ایک چھوٹے سے در کی طرف توجہ کی ہوئی ہے اس نے, اسے کوئی دروازہ اور نظر نہیں آتا, یعنی دروازہ ہوتے ہوئے بھی اسے کوئی دروازہ نظر نہیں آتا, راہ حال ہوتے ہوئے بھی اسے کوئی راہ حال نظر نہیں آتا, چونکہ وہ پشت کر چکا ہے اس راہ حال کی طرف. اور یہ ہمارے معمولی زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, گھریلو مسائل بہت سارے, گھریلو مسائل بنتے ہیں بنتے 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 ایک بند گلی میں جا پہنچتے ہیں, حالانکہ بند نہیں ہوتی وہ گلی, ہمارا منہ بند گلی کی طرف ہوتا ہے, ورنہ بہت ساری کھلی گلیاں ہیں ان میں بھی جا سکتے ہیں ہم, لیکن چونکہ پشت کی ہوئی ہے, پیٹ کی ہوئی ہے ان کھلی گلیوں کی طرف اور ایک بند گلی کی طرف رخ کیا ہوا ہے, لہذا اب بےچارگی کا عالم ہے, اب ایک لاچاری کا عالم ہے, اب مسکین بن بیٹھے ہیں, اب مظلوم بن بیٹھے ہیں. کیوں کہ ایک بند گلی میں جا پہنچو, کہاں بند گلی ہے, ساری گلیاں کھلی ہوئی ہیں اور بڑی بڑی شاہراہیں موجود ہیں, ہم ان سب کو پشت کر کے ایک بند گلی کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گھریلو مسائل کی بھی ایسی یہی صورت حال ہے, اگر ان مسائل کو تھوڑا سا دقت کے ساتھ ہم, یعنی خاندانی نفسیات کے مطالعے کے ساتھ دیکھیں, تو اکثر یہ کیا ہے کہ رائے حال کو چھوڑ کر پشت کر کے بند گلیوں کی طرف منہ کر کے کہا کوئی چارہ نہیں ہے, اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے, بہت چارے ہوتے ہیں. یہ اس ملک میں بھی سیاسی صورتحال جو پیش آئی ہے یا بعض اقدامات جو ہوئے ان کے لیے بھی یہی جواز پیش کیا گیا کوئی راستہ نہیں ہے, اور یہی عالم اسلام کے لیے اور خصوصاً عراق میں بھی, اس کے علاوہ چارہ کیا, اس کے علاوہ راستہ کیا ہے. اور پھر اتنا اس کو تشہیر کیا جاتا ہے کہ کوئی بند گلی تھی, کوئی راستہ نہیں تھا, سارے راستے بند تھے, تو دوسرے بھی سوچتے تو نہیں ہیں, وہ بھی دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے. اتفاقاً ایک جگہ ایک مہینہ پہلے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ پہلے ایک ایسی جگہ گئے جہاں ابراش تھا وضو کے لیے, وہاں دو حصے بنے ہوئے تھے, ایک حصہ جہاں سیڑھیاں اترتی تھیں اور جدھر سیڑھیاں اترتی ہیں وہیں سے سامنے کی طرف ایک وضو خانہ بنا ہوا تھا, اور ایک وضو خانہ سیڑھیوں کے پشت پہ بنا ہوا تھا جہاں سے گھوم کے آنا پڑتا ہے, لیکن چونکہ جو سیڑھیاں اترتے تھے سامنے ان کے نگاہیں ہیں, وہاں سب ہجوم لگا ہوا ہے اور اس وضو خانے میں سینکڑوں افراد قطاریں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں, اور بعضوں کے وقت نماز بھی چلا جاتا ہے یا کم از کم جماعت کا وقت چلا جاتا ہے. اور یہ جو راستہ گھوم کے سیڑھیوں کے اس طرف ہے, ادھر بالکل ایک آدمی بھی نہیں ہے وضو کرنے والا, سب ادھر, چونکہ سامنے وہ ہے ہمارے, ایک نگاہ دائیں بائیں نہیں کرتے کہ ادھر بھی وضو خانے اور اس میں ایک آدمی بھی نہیں ہے, ادھر سو آدمی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. اس مثال کو میں نے دیکھا اور وہ منظر جب میں نے دیکھا تو بہت ساری جگہوں پر یہی مجھے صورتحال نظر آئی کہ ہم جس طرف رخ کرتے ہیں سامنے ناک کی سیدھ پہ دیکھتے ہیں اور وہاں کوئی اور گلی نہیں ہوتی, اور دائیں بائیں دیکھنے کے ہم بھی عادی نہیں ہیں, آگے پیچھے دیکھنے کے ہم بھی قائل نہیں ہیں, لہذا ناک کی سیدھ پر جانے کوئی راستہ نظر نہیں آتا. بس تعجب کی بات نہیں ہے, ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے راستے ہوتے ہیں, بہت ساری دروازے ہوتے ہیں, اور ان دروازوں کو بند کر کے خود ان کے آگے دیواریں چن کر پھر کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. یہ المیہ کربلا کے ساتھ ہوا ہے کہ بہت سارے راستے, بہت سارے زاویے, بہت سارے دروازے تھے کربلا اور عاشورا کے, جو جن کے سامنے ہم نے دیواریں چن دی ہیں اور مضبوط کنکریٹ دیواریں چن دی ہیں اس طرح کی کہ اب ان کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا, یعنی حقیقتاً کوئی نہیں ہلا سکتا, اور نہ کوئی جرت کرتا ہے ان دیواروں کو ہلانے کے لیے. ایک دیوار جو بہت مضبوط بنائی گئی ہے وہ ہے کلچرل دیوار, ثقافت نے, جو ہماری کلچر نے ایک دیوار عاشورا کے سامنے اور کربلا کے سامنے بنا دی ہے, اور یہ دیوار اب خود اہل کربلا اور اہل عاشورا سے عبور نہیں ہوتی, پھلانگی نہیں جاتی. یعنی دیوار کے اس طرف عاشورا کو ماننے والے اور خود عاشورا دیوار کے اس طرف ہیں, یہ اس طرف بیٹھ کر سب کچھ کر رہے ہیں اس دیوار کے اس طرف, اور دیوار بھی خود بنائی ہے, خود اپنے راستے بند کیے ہیں اس کی طرف. کون سی دیوار ہے؟ وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ثقافتی تہذیب کے تحفے ہوتے ہیں, ثقافتی آداب و رسوم ہوتے ہیں, ہر ثقافت ہر ماحول میں کچھ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں جو وہ کلچر ہمیں سکھاتا ہے, جس میں ہم پلتے ہیں بڑھتے ہیں اور وہ لے کر بڑے ہوتے ہیں, ان آداب و رسوم میں ہم پابند ہوتے ہیں, مقید ہوتے ہیں, جو کلچر ہمیں سکھاتا ہے. یعنی بہت سارے فرائض ہیں, بہت ساری چیزیں ہماری ذمہ داریاں ہیں, لیکن چونکہ کلچر میں ہیں لہذا خواہ نہ خواہ ان فرائض کے ساتھ وہ رسومات بھی آ جاتی ہیں. میں جو اشرح مجالس میں جو مثال دی تھی وہی مثال یہاں دوں کہ وہ زیادہ آسان بھی ہے اور اس کی مدد سے مطلب آسانی سے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. وہاں یہ مثال دی تھی, مثلا فرض کر لیں کہ روزہ, ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, روزہ تو کلچرل چیز نہیں ہے, روزہ ایک شرعی حکم ہے, دین کا ایک دستور ہے روزہ رکھنا, لیکن جس ملک میں جو قوم رہتی ہے اس کے ہاں روزہ کھولنے اور روزہ رکھنے کے کچھ رسومات ہیں, یہ رسومات شرعی نہیں ہیں, یہ رسومات کلچرل ہیں. مثلا ڈولک سے جگانا, ایک چیز جو لاہور میں میں نے دیکھی وہ سحری کے وقت ڈولک بجانا, اب یہ تو کسی جگہ بھی نہیں ہے, یعنی نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے کہ ڈولک بجا کے روزہ داروں کو جگایا جائے. ابھی اسی ماہ مبارک رمضان میں ایک پنجاب میں ایک شہر میں تھا میں, وہ سحری کے وقت اعلان کرتے تھے کہ حضرات سحری کا وقت ہو گیا, حضرات سحری میں اتنا وقت رہ گیا, حضرات اتنا ہو گیا, حضرات حضرات حضرات. تو میں نے مجلس میں بھی کہا انہیں کہ یہ سارا کام سحری کے وقت اٹھنا خواتین کو ہوتا ہے, پکانا خواتین کو ہوتا ہے, کھلانا خواتین کو ہوتا ہے, اعلان سارے حضرات کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں, آخری اعلان حضرات کے لیے ہونا چاہیے کہ حضرات اب پک کے تیار ہو گیا آپ اٹھ کے کھا لیں, لیکن پہلے سارے تو خواتین کے لیے ہونے چاہیے کہ خواتین سحری کا وقت ہو گیا, خواتین آپ اٹھیے, خواتین آپ چولہا جلائیے, خواتین اب آپ چائے بنائیے, لیکن وہ بھی حضرات کے لیے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کلچر ہے. یعنی بھول کے بھی کبھی انہوں نے خواتین و حضرات بھی نہیں کہا, حضرات حضرات, وہ آخر تک حضرات روزے کا وقت ہو گیا, حضرات روزے کا وقت ختم ہو گیا. یہ کلچر ہے ہمارا, یہ اب یہ تو شریعت میں نہیں ہے, یہ ہماری ایک ثقافت ہے کہ ڈولک سے جگانا یا بعض جگہ سائرن بجانا یا بعض جگہ کوئی اور ایسا کام کرنا جس سے لوگ روزہ دار بیدار ہو جائیں, یہ کلچر ہے ہمارا. اگر ہم آئیں ہر سحری کو ڈولک بجا دیں لیکن روزہ نہ رکھیں, کیا ہوا؟ ہر سحری کو محلے میں ڈھولک بج گئی لیکن روزہ کسی نے نہیں رکھا. یعنی رسم پر عمل ہو گیا, روزے کی رسم جو کلچر نے بتائی تھی اس پر عمل ہو گیا, لیکن جس کے لیے یہ رسم مقرر ہوئی تھی اس پر عمل نہیں ہوا. اچھا, اس رسم کو ایک موضوع تو چاہیے کہ جس کے لیے یہ رسم بنی تھی. اسی طرح افطار کی رسمیں, افطار کی رسم ہمارے علاقے میں مختلف ہے. پاکستان میں اکثر دیکھا گیا کہ سموسے پکوڑے سے, پکوڑا تو شرعی چیز نہیں ہے کہ شریعت نے پکوڑا بنانا سکھایا ہو, یا سموسا ایک شرعی فارمولہ ہو, کسی آیت میں اترا ہو کہ سموسے بنا کے کھائیں, پکوڑے بنا کے کھائیں. یہ تو ایک ہمارا کلچر ہے, لہذا افطار کے وقت یہ بنا کے ہم کھاتے ہیں. اب بعض لوگ تو روزہ بھی ہوتا ہے اور رسومات پر بھی عمل کر لیتے ہیں, رسومات افطار پر عمل کرتے ہیں جس طرح رسومات سحر پر عمل کرتے ہیں, اس طرح رسومات افطار پر بھی عمل کرتے ہیں. لیکن میں نے بعض جگہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پابند رسومات افطار وہ ہوتے ہیں جن کا روزہ بھی نہیں ہوتا, روزہ نہیں رکھا ہوا لیکن پکوڑے سموسے کا زبردست انتظام اس نے کیا ہوا ہے. یعنی اس کی ٹیبل جا کر دیکھو یا دسترخوان جا کر دیکھو تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا آٹھ پیرا روزہ تھا, حالانکہ سرے سے روزہ نہیں تھا. کیا ہوا؟ یعنی رسومات روزہ و رسومات افطار بجا لائے در حالی کے روزہ نہیں تھا. تو ایسی رسومات, ایسے پکوڑے جو رسومات کھلا دے, کلچر کھلا دے ہمیں, لیکن یہ کلچر نے جس کے لیے یہ رسومات مقرر کی تھی وہ چیز خود ان رسومات کے نیچے دب گئی, خود انہیں رسومات کے نیچے دب گئی وہ چیز. بس وہ خصوصاً روزے میں خواتین سحری تیار کرتی ہیں, پھر وہ تیار کر کے برتن, پھر اس کے بعد دھونے کے بعد وہ افطاری صبح سے شروع ہو جاتی ہے, صبح 9 بجے سے افطاری کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ افطاری تیار کرتے, پکاتے ہوئے, تلتے ہوئے انہیں نصف شب ہو جاتی ہے, جب آدھی رات ہوتی ہے دوبارہ سحری کا انتظام شروع ہو جاتا ہے. نہ خود انہیں فرصت نہیں ہے کہ ماہ رمضان کے جو آداب ہیں وہ بجا لائیں یا عبادات بجا لائیں, سارا وقت چولہے کے اندر کچن میں ان کا گزر جاتا ہے. یعنی رسومات سحر و افطار میں سارا وقت گزر جاتا ہے, لیکن خود روزہ اور قرآن اور ماہ رمضان کے جو اصلی فرائض ہیں ان کے ان فرائض کی طرف توجہ نہیں. خشک روٹی سے افطار کر لو, خشک روٹی سے آپ سحر کر لو. کس نے کہا؟ یہ کلچر نے کہا آپ کو کہ سحری میں یہ چیز ہونی چاہیے, افطاری میں یہ چیز ہونی چاہیے. اور ہم ہیں پابند رسومات, پابند کلچر, ہم ہیں ثقافت کے اسیر. یعنی اس قدر روزے پر ثقافت غالب آئی ہے کہ اس نے روزے کا مفہوم ہی بدل ڈالا ہمارے, اور جو روزے کا اصلی پیغام تھا, جو تاثیر تھی روزے کی, وہ ساری اس نے بدل ڈالی. روزہ ایک وقت کا کھانا کم ہو گیا آپ کا, لیکن خرچہ بڑھ جاتا ہے. رمضان میں ہر مہینے سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے, کون کرواتا ہے؟ اگر ہم خود روزہ دیکھیں, روزہ تو بچت کے لیے تھا. یعنی آپ کا 1/3 خرچہ کم ہو جانا چاہیے, چونکہ آپ 3 ٹائم پہ کھاتے تھے, آپ 2 ٹائم کھاتے ہیں اب, لیکن آپ دیکھیں گے سب کا ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے خرچہ. کون کرواتا ہے؟ روزہ نہیں کرواتا, کلچر کرواتا ہے. یہ سارا سب کلچر کرواتا ہے. ہمارا دین بن گیا ہے کلچر, ہمارا مذہب بن گیا ہے کلچر, یہ ثقافت. اس حد تک ثقافت زدہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ثقافت ہمیں کثافت کی طرف لے کے جا رہی ہے, زندگیوں کو ہماری کو دھکیل کے جا رہی ہے. بس یہ ہے, اور بہت سارے اور بھی نمونے ہیں اس طرح کے, جو آداب رسومات جو کلچر نے کسی شے کے لیے بنائے ہیں وہ سب بجا لاتے ہیں, لیکن خود اس شے کی جب باری آتی ہے تو ہم متوجہ بھی نہیں ہوتے کہ ہمیں ایسا کرنا کیا تھا. اگر نہیں بھی ہوئی سحری, سحری کرنا تو جو سے روزہ نہیں ہے. سحری اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ بھوکے نہ رہیں دن کو, ان روزے کا حصہ نہیں ہے, نیت روزے کا حصہ ہے نا کہ کھانا کھانا. اسی طرح افطار, اس میں پکوڑا سموسا یا اتک کھانا بھی, یہ تو جزء افطار نہیں ہے. افطار نیت ہے, نیت کرے میرا روزہ نہیں ہے, روزہ ختم ہو گیا آپ کا. دن کو کسی وقت نیت کر لے میرا روزہ نہیں ہے, کچھ کھانا کچھ نہ کھائیں, فقط نیت کرے میرا روزہ نہیں ہے, بس میں نے روزہ کھول دیا, کھل جائے گا روزہ, ختم ہو گیا آپ, کچھ کھائے بغیر. روزہ باندھنا, اور ہماری اصطلاحات بھی کلچرل ایسی ہیں نا, روزہ باندھے, اس کو باندھتے ہیں پہلے, پھر اس کو کھولتے ہیں, اس کو جا کر باندھے ہوئے روزے کو شام کو کھولتے ہیں اس کو. روزہ نیت سے شروع ہوتا ہے, نیت پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ کھانا پینا اس لیے کہ بالآخر آپ کے جسم کی توانائی اور انرجی باقی رہے, لیکن کاملاً کلچرل بن گیا یہ روزہ. اسی طرح محرم, یعنی رمضان ہمارا پورا کلچرل ہے. کہاں دین نے تھا، کہاں مذہب نے تھا، تھا ایک بہت بڑے مقصد کے تحت اور بہت بڑے فلسفے کے پیش نظر روزہ شروع ہوا جو قرآن نے بیان کیا، لیکن جب کلچر کے ہاتھوں چڑھا یہ بہت بڑا کام، تو کلچر نے وہ حشر کیا اس کا کہ رسومات کے نیچے دب کے رہ گیا بالکل. کچھ رسومات سحر، کچھ رسومات افطار، کچھ رسومات اس پارٹی افطار پارٹی کی، اور کچھ رسومات آخری اشرا جو ماہ رمضان کے وہ تو عید کی خرید میں سارا گزر. اب عید کا تصور شرعی ہے، لیکن جو ہم عید برپا کرتے ہیں وہ کلچرل ہے، وہ ثقافتی عید برپا کرتے ہیں ہم. یعنی بسنت میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، نوروز میں اور عید فطر میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اب ظاہر یہاں نوروز ایز اے عید نہیں منائی جاتی، لیکن ایران میں بطور عید منائی جاتی ہے. عید یعنی ایک تہوار جو جیسے جشن بہاراں ہے یہاں اسلامی نام بسنت کا، اس طرح انہوں نے بھی نوروز کا نام جشن بہاراں مثلا رکھا ہے. یعنی ہر چیز کلچر کی اس میں زد میں اور لپیٹ میں آ گئی ہے، حتی پورا دین جو ہے وہ کلچر نے ہمارا اغوا کر لیا ہم سے، اور ایسی تہی ثقافت نے بٹھا دی ہے ہمارے دین، بجائے اس کے کہ دین ہمارے کلچر میں تبدیل ہو جائے. یعنی ہمارا کلچر ہمارا دین ہوتا، دین ہی ہماری ثقافت ہوتا، دین ہی ہمارا تمدن ہوتا، دین ہی ہمارے عادات بنتی، دین ہی ہمارے رسومات ہوتی، سب کچھ دین بن جاتا. یعنی یہ ساری چیزیں ترک کر کے ہم دین کو ایز اے رسم مان لیتے، وہ نہیں کیا ہم نے، بلکہ دین کے اوپر رسومات کی چادر چڑھا دی، دین کے اوپر غلاف چڑھا دیا، اندر لپیٹ کے اس کے اوپر، جیسے قرآن ہوتا ہے اس کو، قرآن خدا کی کتاب ہے، لیکن جو غلاف اس کے اوپر چڑھاتے ہیں وہ ٹیکسٹائل مل کا ہوتا ہے، ٹیکسٹائل مل کا غلاف چڑھا دیتے ہیں اور اس کے اندر چھپا رہتا ہے مقدس کتاب، اس کے اندر بند. اسی طرح ایک غلاف ہے، لفافہ ہے کلچر کا جو ہم نے دین کے اوپر چڑھا دیا ہے، اور پھر اس لفافے کو چومتے رہتے ہیں، اس تھیلے کو چومتے رہتے ہیں، اصل اندر کھول کے بھی نہیں دیکھتے کہ وہ جو ان رسومات کے اندر لپٹا ہوا ہے جو ہمارے لیے ہدایت کے لیے تھا وہ ہے کیا. تو سب گفتگو میں نے اس لیے کی تھی کہ کربلا کی راہ میں تعمیر کردہ دیوار جو خود ہم نے بنائی ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے کون سی ہے. ہم نے روکا ہوا ہے کربلا جانے سے لوگوں کو، اور خود بھی رکے ہوئے اس دیوار کے پیچھے. وہ کون سی دیوار ہے؟ وہ کلچر کی دیوار، رسومات کی دیوار، تمدن کی دیوار، ثقافت کی دیوار. ثقافت نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، جس طرح شادی بیاہ کے ثقافتی آداب ہیں، اسی طرح سوگ کے بھی ثقافتی آداب ہیں. جس طرح میں یہ نقطہ وہاں بھی بیان کیا تھا اور ہر جگہ بیان کروں گا، ابھی نیت میں بھی ہے کہ ہر جگہ یہ بیان کیا جائے، کیونکہ یہ بہت بنیادی بات ہے میرے ایک طالب علم کی نگاہ سے، ایک بہت اساسی نقطہ ہے. ہمارے ملک میں ایک ٹریجڈی ہے، ایک المیہ ہے دین کے ساتھ اور خود ہمارے ساتھ. اس المیہ کا ذکر جتنا زیادہ ہو حرج نہیں ہے، یہ فرد فرد کو پکڑ کے بتانا چاہیے، ہر ایک فرد کو پکڑ کے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ المیہ ہمارے ساتھ، یہ مشکل ہے ہمارے ساتھ. جس طرح مثلا شادی کے کلچرل رسومات جو ہماری ہیں ثقافتی، وہاں بھی ایسے ہی ہے. کتنی زندگیاں اس کلچرل دیوار کے پیچھے تباہ ہو رہی ہیں، کتنی زندگیاں. اس المیہ کی طرف کوئی توجہ کرے اگر آ کر، کہ کلچر نے ایسی دیواریں بنا کے رکھ دی ہیں اور ایسی بلند دیواریں ہیں فلک بوس، جن کو عبور کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، اور خود بنائیں گے، خود ہم نے اپنے راستے میں دیواریں بنا کے، اور ان دیواروں کے پیچھے کتنے پاک لوگوں کو ہم نے محبوس اور قیدی کیا ہوا ہے، اور وہ وہاں جل سڑ رہے ہیں. کتنی بیٹیاں وہاں اس کی نظر ہو جاتی ہیں، کتنے بیٹے ہمارے اس کی نظر ہو جاتے ہیں، کتنے انسان ہمارے کلچر کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، ان کی روحیں تباہ ہو جاتی ہیں، ان کے اخلاق فاسد ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کتنی مشکلات، اور خود معاشرہ ان سے متاثر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کلچرل دیوار ہم سے عبور نہیں ہوتی، نہیں ہوتی ہم سے عبور. مثلا ایک نمونے کے طور پر، اصل موضوع ذہن میں رہے، اس کی اہمیت کے لیے یہ سب بتا رہا ہوں، یہ سب کہ یہ حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور اہم نقطہ ہے. مثلا ایک ہمارے کلچر کی ایک بنی ہوئی چیز ہے کہ ہمیشہ لڑکا جائے لڑکی کا رشتہ مانگنے. خود اس دیوار کے پیچھے کتنے مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ لڑکے والے ہیں لڑکی والے نہیں، لڑکی بوڑھی ہو جائے وہاں بیٹھی رہے گی، کبھی چونکہ یہ غیرت کا مسئلہ ہے, یہ آبرو کا مسئلہ ہے. جی لڑکی والے جا کر کہیں گے ہمارے یہاں بیٹی ہے ہماری بیٹی لے لو, یا اپنا بیٹا ہماری بیٹی کے لیے مانگ لو, نہ یہ نہیں کرنا ہم نے. کیوں, کس شریعت نے کہا یہ نہیں کرنا, عقل نے کہا یہ نہیں کرنا, کس نے کہا نہیں کرنا یہ کام. اگر آپ کی بیٹی کے لیے ایک موضوع رشتہ ہے, مناسب لڑکا ہے, خود آپ اس لڑکے کو جا کر کے اس کے والدین کو کہیں, یہ کس نے روکا ہے ہمیں کلچر میں. خود اس چھوٹی سی دیوار کے پیچھے کتنا کچھ نقصان ہوا ہے, اور اس کے علاوہ پھر جو کچھ بنا ہوا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بس دیکھیں یہ کلچرل دیواریں جو بنی ہوئی ہیں ان کے پیچھے جو تباہیاں ہو رہی ہیں وہ کتنی عظیم تباہیاں ہیں, جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. یعنی وہ احساس ضیاع نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کا جو ان دیواروں کے پیچھے ضائع ہو رہے ہیں. یہ ان لوگوں کا کام ہے جو آ کر مشخص کرے, بتائیں ان لوگوں کو کہ آپ کی عملی مشکلات کیا ہیں. گھریلو مشکلات یہیں سے پیدا ہوتی ہیں انہیں چیزوں سے, معاشرتی مشکلات یہیں سے پیدا ہوتی ہیں, اور بعض اوقات انفرادی مشکلات یہیں سے پیدا ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک دینی ٹریجڈی کا تذکرہ کر رہا ہوں, وہ یہی ہے کہ ہم آئے کربلا کی طرف آئے, لیکن آ کر ایک ایسا بند باندھ دیا کربلا کے آگے کلچرل چیزوں کا, ثقافتی اور تہذیب کے تحفوں کا, اور اس میٹر کا اتنا عظیم بند باندھ دیا کہ اب اس سے خود ہم سے بھی عبور نہیں ہوا جا رہا. خود ہم بھی اب اس کو نہیں پلان سکتے, خود ہماری راہ میں حائل ہو گیا, رکاوٹ بن گیا ہے. یہ وہ بند ہے باندھے ہوئے کربلا کے سامنے, عاشورا کے سامنے. اس لیے پیغام عاشورا پیچھے رکا ہوا ہے, مقصد عاشورا اس کے پیچھے دب چکا ہے, روح عاشورا اس کے پیچھے دب چکی ہے, حقیقت عاشورا اس کے پیچھے دب چکی ہے, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ تاریخ عاشورا اس کے پیچھے دب چکی ہے. جو بہت سادہ سی چیز ہے تاریخ عاشورا, تاریخ عاشورا اس دیوار کے پیچھے چھپ کے دب چکی ہے. لہذا ہم وہ روزہ دار ہیں جو پکوڑا کھا کر خدا سے کہتے ہیں اللہ قبول کرنا ہم سے یہ سموسہ بغیر روزے کے. روزہ نہیں ہوتا, شام کو بیٹھ کر پکوڑے اور سموسے کھا کے مولانا بھی بلاتے ہیں کہ مولانا بس خدا سے دعا کرو ہم سے یہ قبول کر لے. آخر یہ پکوڑے خدا کیسے کلچرل قبول کر لے جس کے اندر روزہ نہیں ہے, جو جس کے اندر افطار کا مفہوم نہیں ہے. خدا افطار اور سحر اس لیے قبول کرتا ہے چونکہ اس سے ایک سے روزہ شروع ہوتا ہے, ایک پر روزہ ختم ہوتا ہے, ورنہ صرف پکوڑے خدا آپ سے کیسے قبول کرے. اگر پکوڑے خدا کو قبول کرنے ہیں تو پھر یہ دکاندار پہ جو پکوڑوں کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے یہ سب سے بڑا ولی اللہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ بناتا ہے, اس سے سب سے زیادہ خدا قبول کرے گا. پھر اگر ہم بھی آ کر مجالس میں شیرمال تقسیم کر دیں اور کہیں خدا ہمارے شیرمال کو قبول کر لے, تو پھر جو شیرمال پکاتا ہے اس کے شیرمال زیادہ قبول ہوں گے. پھر اگر شیرمال قبول کروانے آئے آپ, خود ہم نے ایسی دیواریں بنا دی اور اس کے پیچھے چھپا دیا, ان کو عبور کرنے کی ضرورت ہے. البتہ عرض کیا کہ عوام نہ کر سکتے ہیں یہ دیواریں, البتہ بنی دیواریں عوام کی مدد سے ہیں, عوام کی مدد کے بغیر اتنی بڑی دیواریں تعمیر نہیں کی جا سکتی. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دیواریں گرائی بھی جائیں گی, عوام کی مدد سے ہی گرائی جا سکتی ہیں, عوام کے بغیر گرائی بھی نہیں جا سکتی. ورنہ اگر کوئی آئے گا وہ انہیں دیواروں کے نیچے دب کر رہ جائے گا. بغیر روزے کے پکوڑے اور سموسے دین بنا لینا یہ نہیں ہے. ایسا ضرورت ہے اس روح عاشورا اور پیغام عاشورا کو وضاحت کی ضرورت ہے, اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. یہ لفظ حماسہ روح عاشورا کی طرف اشارہ ہے. جن بزرگوں نے اس حماسہ کو کربلا کے لیے انتخاب کیا, یعنی بہت ہی خلاقیت دکھائی اپنی طرف سے, دیتی ہے ذات خدا توفیق بازوں کو, ہم اس توفیق کو ضائع کر دیتے ہیں, لیکن بعض اس کے قدردان ہوتے ہیں. جو قدردان توفیق خدا ہیں وہ آئے, انہیں دروازہ مل گیا, یعنی اسی کلچرل دیوار کے ایک روزنے سے انہوں نے دیکھ لیا. بعض ہوتے ہیں جو روزنے سے بہت دور تک دیکھ لیتے ہیں. خود اقبال ان لوگوں میں سے ہیں جو روزنے دیوار سے بہت دور افق دیکھنے والی شخصیت ہے. امام راحل ان عظیم انسانوں میں سے ہے, بصیرت جو خدا نے دی وہ یہ تھا کہ روزانہ دیوار سے بہت دور افق دیکھے اور ان دور افق کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی. اقبال کا وہ معروف شعر وہ امام کے بارے میں تھا, امام راحل کے بارے میں تھا اقبال کا شعر. ایرانی جوانوں کے نام ایک جوانان عجم کے نام سے ایک فارسی نظم ہے اقبال کی, بہت حسین خوبصورت نظم ہے. اے جوانان عجم جانے منو جانے شما, ہم چو لالے سوزم در خیابان شما. اے جوانان عجم جانے منو جانے شما. واقعا اس سے روح اقبال پتہ چلتی ہے کہ کیا روح ہے یہ. اس کے آخر میں جا کر وہ بتایا کہ روزن دیوار سے جو افق دیکھتے ہیں دور کے وہ کون لوگ ہوتے ہیں. روزن دیوار سے وہ ماجرا جنگ خندق کا, جب خندق کھود رہے تھے پیغمبر اکرم نے ضرب لگائی ایک پتھر پر, چنگاری نکلی, کہا یہ فاتح ایران ہے, یہ فاتح روم ہے. یہ وہی نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک چنگاری ایک شرر سے ایک بہت بڑا انقلاب دیکھنا, ایک شرر سے بہت بڑا انقلاب, ایک شعائی نوری سے ایک بہت بڑا افق درخشندہ دیکھنا, ایک نور عظیم دیکھنا, یہ خدائی راہبروں کو اللہ کا ایک ہدیہ ہوتا ہے, ان کے پاس موجود ہوتی ہے یہ چیز. اسی نظم کے آخر میں یہ کہا کہ می رسد مردی کہ زنجیر غلامان گسلت, می رسد مردی. اقبال ایرانی جوانوں کو کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مرد, ایک جوان مرد تمہاری طرف آ رہا ہے. می رسد مردی کہ زنجیر غلامان گسلت, جو غلامی کی زنجیریں آ کر تمہارے پاؤں سے توڑ دے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ رہا ہے. کہاں سے دیکھا میں نے, دیدہ من ان را از روزن دیوار زندان شما, جس زندان میں تم بند ہو اسی دیوار زندان کے روزن سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا انسان آ رہا ہے جو تمہارے پاؤں سے تمہاری زنجیریں کھول دے گا. یہ لوگ ہوتے ہیں جو اس افق سے دیکھ لیتے ہیں. شہید مطہری ان بزرگوں میں سے تھے کہ یہی جو بند باندھے گئے, یہی جو دیواریں تعمیر کی گئیں, یہی جو قلعے کھڑے کیے گئے کربلا کے سامنے, اور بڑے عقیدت و احترام سے یہ سارے کام ہوئے. یہ دیواریں عقیدتی دیواریں, احترام کی دیواریں اور محبت کی دیواریں بنائی گئی ہیں, کوئی نفرت سے نہیں بنائی گئی ہیں, یعنی کہ دشمنی کے طور پر بنائی گئی ہیں نا, دشمنانہ نہیں ہیں یہ دیواریں. بنو امیہ نے دشمنی کی دیواریں قائم کی, انہیں عبور کر دیا, انہیں مسمار کر دیا گیا, اور بنو امیہ کی بنی ہوئی دیواروں نے اصل کربلا کو پنہان نہیں کیا. بنو امیہ نے بہت کوشش کی کہ عاشور کے دن جشن ہو, عید کا دن ہو, یہ دیوار انہوں نے بنانے کی کوشش کی, نہیں بن سکی ان سے. بنو امیہ نے بہت کوشش کی کہ عاشور کو بدل ڈالے اور ایک روز ایسا کہ جس میں پیغام یزید لوگوں تک منتقل ہو, لیکن یہ نہیں بن سکا بنو امیہ سے. یہ حکومت ہوتے ہوئے, اقتدار ہوتے ہوئے اور قابض ہوتے ہوئے ہر چیز پر, پھر بھی یہ مقتدرین بنو امیہ اس بات پر قادر نہیں ہو سکے. کیوں؟ اس لیے کہ نفرت کی بنیاد کھڑی کر رہے تھے, نفرت کی دیوار عاشورا کے سامنے تعمیر کر رہے تھے, لیکن یہ گرا دی گئی, یہ مسمار ہو گئی, اصل بنی نہیں, بنیاد نہیں پڑ سکی. اور وہی کام جو بنو امیہ سے نہیں ہو سکا, دوسروں نے آ کر محبت کے گارے سے وہی دیوار بنا دی. چھپانا چاہا عاشورا کو, ان سے تو نہیں چھپی نفرت کی دیوار کے پیچھے, لیکن محبت کی دیوار کے پیچھے چھپا دیا گیا. وہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی کو نفرت کے ساتھ پنہان کر دیں یا کسی کو محبت کے ساتھ پنہان کر دیں, دشمنی کے ساتھ پنہان کر دیں یا نہ ہمدردی کے ساتھ پنہان کر دیں. بس اوقات ہوتا ہے کسی سے نفرت ہے, ہم اسے نہیں دیکھتے, لیکن بعض اوقات ہم دردی کے تحت کہتے ہیں یہ اندر گھر میں بیٹھا رہے, باہر نہیں آئے, کسی کو نہیں دیکھنے دیتے. یہ وہ ہمدردی کربلا کے ساتھ کی, جس کا نتیجہ وہی نکلا جو بنو امیہ کرنا چاہتے تھے, پنہان کر دینا فلسفہ کربلا کو اور مقصد کربلا کو ان دیواروں کے پیچھے. شہید مطہری نے انہی بنی ہوئی دیواروں کے روزنے سے بھی اس سوراخ کو کہتے ہیں جو ایک مضبوط دیوار کے اندر دراڑ پڑنے سے ایک ہلکا سا چھوٹا سا سوراخ بن جاتا ہے, جیسے انسان کان آنکھ لگا کر دیکھتا ہے, اس کو روزن کہتے ہیں, روزن دیوار. اس روزن دیوار سے شہید مطہری نے اس دیواروں کے پیچھے جو منظر کربلا اور جو منظر عاشورا تھا وہ اس بزرگوار نے دیکھ لیا. اتنی عمیق نگاہ تھی، ایک سوراخ سے سب کچھ دیکھ لیا اور دیکھ کر پھر ہمیں منتقل کیا، اس کا نام رکھا حماسہ حسینی، یعنی پیچھے کیا نظر آیا شہید کو، حماسہ، یعنی کربلا میں حماسہ نظر آیا، کربلا یعنی حماسہ، کلچر کی اہمیت سے دیکھیں پیچھے کیا نظر آتا ہے کربلا میں، دیوار کے اس طرف سے دیکھیں، دیوار پہ لگے ہوئے آئینوں میں دیکھیں، کلچرل آئینوں میں دیکھیں، پیچھے کیا نظر آتا ہے، بسنت نظر آتی ہے ادھر، وہی سارا انڈین کلچر نظر آتا ہے کربلا میں، انڈین کلچر کی آئینک سے اگر آپ دیکھیں گے پیچھے سارا انڈین کلچر نظر آتا ہے عاشورا کے اندر، لیکن اگر آپ اس روزن دیوار سے دیکھیں حقیقتاً کربلا حسین ابن علی نظر آتی ہے وہاں، تو جملہ بھی کہتا جو میں پہلے بھی دوسری جگہ پر بھی عرض کیا ہے مومنین کی خدمت میں، ایک توفیق کوئی زیارت پہ جانے کی ایک بزرگوار عالم کے ہمراہ، انہوں نے اچھی رہنمائی کی تجربہ تھا انہیں زیارت کے کاروان لے جانے کا، دکھایا انہوں نے ہر جگہ پر سارا، نجف لے گئے، کربلا لے گئے، کہاں لے گئے، ایک بچے کو لے جائیں، انہوں نے دکھایا سارا، سارے مقامات، سارے حرم میں لے کر گئے، نجف کے حرم، کربلا کے حرم یا اور حلا میں مختلف جگہوں پر، اور بہت ہی آداب کے ساتھ انہوں نے زیارات کروائی. ایک چیز جو گئے جو لوگ زیارات پر اور جو نہیں گئے، خدا انشاءاللہ انہیں بھی توفیق دے اور جائیں مشرف ہوں، غور کریں اگر تو جتنے حرم بنے ہوئے ہیں، بہت بعض بہت عظیم الشان حرم بنے ہوئے ہیں، حرم کی تعمیرات اور معماری سے متعلق تختیاں وہیں پر لگی ہوئی ہیں کہ یہ حرم کس نے بنایا، پیسہ کس نے دیا تھا، معمار کون تھا، انجینئر کون تھا، یہ سارا کچھ وہاں پر تختی میں ایک میں لگا ہوتا ہے. اب بعض تو اس عقیدت میں جاتے ہیں نہیں توجہ کرتے، لیکن بعضوں کو دلچسپی ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. سارے حرم میں دیکھا جا کر میں نے جہاں توجہ رہی، اب ممکن ہے ایک ادنا بھی دیکھا ہو، میں نے کہا تھا سب بالکل جوز جوز دیکھا میں نے، یعنی جہاں توجہ رہی ہے وہاں دیکھا ہے، ہر جگہ تختی پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ حرم فلاں معمار نے بنایا، فلاں نے بنایا، لیکن بانی یعنی پیسہ دینے والا یا اس حرم کا اہتمام کرنے والا کوئی شہنشاہ تھا، کوئی شاہ تھا یا شہنشاہ تھا، جتنے بھی کچھ صفوی دور کے شاہوں نے بنائے، کوئی قاچاریہ دور کے شاہوں نے، شہنشاہوں نے بنائے، کچھ پہلوی شہنشاہوں نے بنائے، کچھ اور شاہوں نے شہنشاہوں نے بنائے، یہ سارا دیکھ کر تو میں نے اس بزرگوار عالم کی خدمت میں کہا کہ خود انہوں نے مجھے یاد دلایا، مجھے یہ جملہ بھول گیا تھا، خود انہوں نے بتایا کہ آپ نے ایسی بات ادھر کی تھی، وہ یہ تھا جملہ کہ آپ نے ہمیں شاہوں اور شہنشاہوں کی بنی ہوئی کربلا تو بتا دی ہے، دکھا دی ہے، ساری زیارت کروا دی ہے، شاہوں نے جو کچھ بنایا تھا، شہنشاہوں نے جو کچھ کربلا کے نام پر کیا ہے، لیکن اب ایک دفعہ وہ حسین ابن علی کی بنائی ہوئی کربلا بھی دکھائیں، سید الشہداء کی کربلا بھی دکھائیں کہ وہ کدھر ہیں، انہوں نے بھی تو کچھ تعمیر کیا نا یہاں پر، انہوں وہ بھی تو بہت کچھ بنا کے گئے ہیں یہاں پر، انہوں نے بھی بہت کچھ پیغام انسانیت کے لیے چھوڑا ہے، بشریت کے لیے، اور ہم جو زیارتوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ یہ جا کر دیکھیں کہ شہنشاہوں نے وہاں کیا کیا ہے، اس لیے بلایا گیا ہے کہ سید الشہداء نے کیا کیا ہے وہاں پر، یہ دیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں، وہ بتاؤ وہ کدھر ہے، سید الشہداء کی کربلا کہاں ہے. بہت اہم ہے انسان ان عظیم تر دیواروں کے پیچھے دیکھے کہ کیا کچھ دب گیا ہے پیچھے کربلا کا، بہت کچھ دب گیا ہے، تاریخ کربلا دب گئی، فلسفہ کربلا دب گیا، پیغام کربلا دب گیا، مقصد کربلا دب گیا، کردار کربلا دب گیا، ہر چیز دب گئی ان دیواروں کے پیچھے، چھپ گئی ان دیواروں کے پیچھے. آئے اس روزنہ دیوار سے جو بعض بزرگوں نے کھولا وہ روزنہ کربلا کی طرف، جیسے امام راحل عاشورا کی طرف، ان دیواروں سے ایک راستہ نکالا اور دنیا کو بتایا کہ عاشورا یہ ہے، اور شاگردان امام راحل نے جو کچھ بتایا دیکھیں اس کو کیا کہتے ہیں، شہید مطہری نے جو کچھ دیکھا اس کا نام رکھا حماسہ. اور حقیقتاً جو تعبیر شایع نشان ہے کربلا کے کہ کربلا میں کیا ہوا, کربلا میں واقعاً ایک حماسہ رونما ہوا. حماسہ کیا ہوتا ہے؟ حماسہ یعنی ایک حماسہ تھا. اب ضرورت زیادہ ہو گئی ہے حماسہ کو سمجھنے کی. ہوتا تھا نا کچھ دیکھے جا کر پیچھے کیا ہو رہا ہے, کہتے ہیں وہاں سیمینار ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے پیچھے کانفرنس ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے پیچھے بات چیت ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے پیچھے کھایا پیا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہے پیچھے کچھ لوگ بول رہے ہیں. یہ ساری تعبیریں ہیں, لیکن کوئی آ کر کہے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, کہیں کہ حماسہ رونما ہو رہا ہے. اب معلوم ہوا کہ اصل ماجرا کچھ اور ہے. حماسہ رونما, حماسہ خلق کیا جا رہا ہے, تخلیق حماسہ ہے ان دیواروں کے پیچھے. اور سید الشہداء نے جو کربلا تعمیر کی, جو کربلا برپا کی, وہ حماسہ تھا جو سید الشہداء نے جو کچھ انجام دیا. یہ لفظ حماسہ اپنے اندر پوری حقیقت کربلا رکھتا ہے. اس لیے کہا تھا تشریح کا محتاج ہے, نہ فقط ڈکشنری کے معنی کا. لیکن میں اس کا لغوی معنی بھی عرض کیے دیتا ہوں تاکہ اسی کی بنیاد پر پھر آگے تفسیر بھی ہو حماسہ کی. اور یہ پہلو کربلا کا بہت ضروری ہے اس تک پہنچنا, حماسہ پہ حماسوی پہلو جو اس کا ہے. حماسہ عربی زبان میں کہتے ہیں ایک ایسے اقدام کو جس میں چند خصوصیات ہوں. عربی لغت ہے, اس کو اردو میں نہ لے آئیں. ایسے ہوتے ہیں نا, ایک علاقے سے بندہ اغوا کر کے دوسرے علاقے میں لے جا کے اس کو وہی لباس کپڑے پہنا کے مثلا اسی کا حلیا بنا دیتے ہیں. ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو عربی سے, جو فارسی سے, جو بہت ساری چیزوں جگہوں سے آئی تھی چیزیں, انہوں نے اردو کا لباس پہنا کر انہیں اردو بنا دیا. تو حماسہ کو اردو نہ بنائیں ہم. حماسہ ایک ایسے مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ حماسہ عربی زبان میں جس میں چند خصوصیات ہوں. ایک یہ کہ وہ ایک اقدام ہو. حماسہ ایک اقدام کا نام ہے, ایک عملی اقدام کا نام ہے. پہلی خصوصیت اس کے اندر یہ ہے, عملی اقدام ہو. دوسری خصوصیت یہ ہے اس مفہوم حماسہ کے اندر کہ یہ عملی اقدام دلیرانہ ہو, شجاعانہ ہو. اس اقدام کے اندر, اس اقدام کو دیکھتے ہی جو سب سے پہلی چیز نظر میں آئے وہ شجاعت و دلیری اور بہادری ہو. بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں انسان دیکھتا ہے ان میں سب سے پہلی جو چیز چھلکتی ہے اور نظر آتی ہے, آنکھوں میں آتی ہے, وہ شجاعت ہے, بہادری ہے. بس فارس کا خدا نہ خواستہ اگر ادھر کوئی بندہ خطرے میں ہو, چند افراد نے اس کو گھیرا ہوا ہو اور اس کی جان کے در پہ ہو, ایک آدمی جان پر کھیل کر جائے اور اس خطرے میں پڑے ہوئے آدمی کو نجات دے دے. خب یہاں بہت کچھ ہوا اس چھوٹے سے ماجرا میں کہ اس نے جا کر ایک بچے کو یا ایک آدمی کو جو دشمنوں کے نرغے میں تھا اور اس کو جا کر نجات دی. بہت کچھ رونما ہوا اس چھوٹے سے ماجرا میں, لیکن سب سے نمایاں چیز جو اس میں رونما ہوئی ہے وہ اس انسان کی دلیری اور شجاعت ہے. لہذا فوراً تحسین کے لفظ ہماری زبان پر آ جاتے ہیں کہ اس نے یہ دلیرانہ اور شجاعانہ کام کیا ہے. لہذا حماسہ اس کام کو کہتے ہیں, اس اقدام کو کہتے ہیں کہ جس اقدام کے اندر شجاعت بہت نمایاں ہو, دلیری بہت نمایاں ہو, ایک دلیرانہ اقدام ہو. دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت جو حماسہ کے معنی اور مفہوم کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ اقدام اور دلیرانہ اور شجاعانہ اقدام, یہ مزاحمتی اقدام ہونا چاہیے. مزاحمت کا پہلو اس کے اندر موجود ہونا چاہیے. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے, یہ مزاحمت کا ہونا بہت اہم نقطہ ہے. وہ دیواریں جو ہم نے بنائی ہیں وہ ہمیں کربلا کی طرف نہیں آنے دیتی, کیونکہ کربلا حماسہ ہے اور حماسہ کے اندر مزاحمت کا مفہوم اس کے پہلو میں موجود ہے, چھپا ہوا ہے. مزاحمت ہو اس کے اندر, مزاحمت کس کی ہو؟ نہ زحمت ہو جس کے اندر، مزاحمت، مزاحمت اردو میں جس مفہوم میں ہم استعمال کرتے ہیں، مزاحمت کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح آج، یہ آج کی جو اس طرح ہے مزاحمت، اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں میں. اب آئے وہ حماس تحریک، یہاں سے سمجھ میں آئیے آپ کو کہ یہ کیا تنظیم ہے حماس. حماس جو ایک بہت ہی بزرگ انسان نے، ایک عظیم نے، اس انسان نے اس کی بنیاد ڈالی، اور پھر اس کے لیے جو شہادتیں ہوئیں، جو اس کے لیے قربانیاں دی گئیں، اور واقعا ایک روپوں کی اس نے آ کر حقیقتا حماسہ خلق کیا. اس نے حماس یعنی ایک مزاحمتی تحریک، سیونزم کے مقابلے میں، جو اس وقت حماس نام کی تنظیم ہے، یعنی سیونزم کے مقابلے میں ایک مزاحمتی گروہ، ایک مزاحمتی تحریک، مزاحمتی تحریک یعنی جو ان کا راستہ روکے، مزاحمت کرے یعنی جو ان کا راستہ روکے، جو مبارزہ کرے ان کے خلاف، جو جہاد کرے ان کے خلاف، جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنے، جو ان کو اپنے مقاصد شوم تک پہنچنے